الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم بزرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے جمعہ کو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس وقت طرح طرح کی آفات اور مصائب کا شکار ہیں, پوری قوم, پورا ملک طرح طرح کے مسائل میں, طرح طرح کے مصائب میں, طرح طرح کے خطرات میں اور اندیشوں میں گھرا ہوا ہے. آسمانی آفتیں بھی آ رہی ہیں, انسانوں کی لائی ہوئی آفتیں بھی آ رہی ہیں. زلزلے بھی آئے, کیسی تباہی پھیلی, پھر بلوچستان میں زلزلہ آیا, کیسی تباہی پھیلی, بلوچستان میں سمندری طوفان آیا, پچھلے چند چار پانچ سالوں کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا, تباہی پھیلی. پچھلے سال سیلابوں نے کیا تباہی پھیلائی, بارشیں, ہوائیں, بادل, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن ہو گئے. اور میں نے پچھلی مرتبہ کہا بھی تھا کہ جب زلزلہ آیا ہمارے آزاد کشمیر کے علاقے میں اور ہزارہ ڈویژن کے علاقے میں, جب ہم وہاں گئے ایک وفد کی شکل میں, تو وہاں جو فوجی کیمپ پڑا ہوا تھا اس کے جنرل کے ماتحت تھا وہ فوجی کیمپ, ان کا پیغام ملا کہ آپ ہم سے بھی, ہمارے پاس بھی آ جائیں, ہمارا کیمپ بھی دیکھ لیں. ان کے ساتھ وہاں مٹی وہ خیمے ڈالے ہوئے تھے, فوج کا وہ جنرل تھا. فوج کے جنرلوں کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہا کرتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں, لیکن سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے, بعض بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں. اس نے ساری داستان ہمیں سنائی کہ کس طریقے سے واقعات پیش آئے, اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو, اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو. واقعہ یہی ہے, ہم نے ناراض کر دیا اپنے رب کو. وہ ناراض ہونے والے نہیں ہیں, وہ تو باپ سے, ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ناراض ہوتے ہی نہیں, وہ معاوضہ بھی نہیں کرتے, معاف کرتے رہتے ہیں, معافی کے بہانے بنا رکھے ہیں. نماز کے لیے آدمی چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں, پھانس چبھ جاتی ہے کسی کے تو گناہ معاف کر دیتے ہیں, نفلیں پڑھ لیتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے, اس سے بھی ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. تو گناہ کی معافی کے تو بہانے بنا رکھے ہیں. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہا نمی جوید, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, اللہ کی رحمت قیمت نہیں ڈھونڈتی, اجرت نہیں مانگتی. تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، لیکن جب گناہ میں انسان جری ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرنے لگتا ہے، علل اعلان کرنے لگتا ہے، اس پر شرمندہ نہیں ہوتا، معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، پھر پکڑ ہوتی ہے۔ آدمی گناہ کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ پکڑ اس وقت ہوتی ہے جب گناہ کرتا چلا جائے ڈٹائی کے ساتھ، علل اعلان، جیسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو جرائم پھیلے ہوئے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، جرائم کا ایک سلسلہ ہے اور اس پر شرمندہ نہیں ہے۔ بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم مجرم ہو، ہر ایک دوسرے کو مجرم کہتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ عذاب اس وجہ سے آ رہا ہے، قرآن کریم میں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا معلوم، کہ جو لوگ کوئی گناہ کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو آ جاتی ہے، پھر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہوں پر اصرار کرنے کا مطلب وہی ہے، ڈٹائی کے ساتھ کرتا رہے آدمی، معافی نہ مانگے، شرمندہ نہ ہو اللہ کے سامنے، کرتا رہا چلا جائے گناہ پہ گناہ، تو پھر جب یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ پناہ میں رکھ۔ اور پھر لیکن ایک بات ہوتی ہے، پچھلی امتوں پر جو پکڑ آئی وہ تو ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئی، ختم کر دینے کے لیے آئی۔ قوم نوح پر طوفان نوح کا عذاب آیا، قوم ثمود پر عذاب آ جا پوری قوم تباہ کر دی گئی، قوم عاد پر عذاب آ جا پوری قوم تباہ کر دی گئی، قوم شعیب پر عذاب آ جا پوری قوم تباہ کر دی گئی، قوم لوط پر عذاب آ جا پوری قوم تباہ کر دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری امت کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ تو قیامت تک رہنے والی امت ہے، اور اس کے اندر ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے رہیں گے قیامت تک، قرب قیامت تک، جو دین پر ڈٹے رہیں گے۔ دنیا کے لوگ کچھ بھی کریں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین پر ڈٹے رہیں گے اور دین کی حفاظت پر کا کام کرتے رہیں گے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، یہ بھی وعدہ ہے بس اللہ رب العالمین۔ لیکن جب اکثریت میں یہ پھیلے گی بیماری، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم مومنین کو کیا کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، جب فساد پھیل جاتا ہے زمین و خشکی میں اور تری میں، اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تو پھر اللہ تعالی ان کو چکھاتا ہے کچھ گناہ، کچھ عذاب ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، وہ بھی کچھ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائے، باز آ جائیں گناہوں سے، چھوڑ دیں ان گناہوں کو، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ تو مومنین کے اوپر جو عذاب آتا ہے وہ تباہ ختم کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں آتا ہے، تاکہ گناہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ ایک اور جگہ فرمایا قرآن کریم میں، وَلَنُذِيقَهُمْ وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ عَمِلُوا بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چکھائیں گے لوگوں کو عذاب ان اس کچھ اعمال کا، کچھ سب کا نہیں، کچھ اعمال کا، ادنا ادنا درجے کا عذاب چکھائیں گے، بلا نذیق بلا نذیق بعض الرمل کیا ہے بلا نذیق عذاب الادنى دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے پہلے ادنا درجے کا عذاب چکھائیں گے، آخرت میں عذاب اکبر ہونے والا، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین پر یہ انعام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو عذاب لاتے ہیں تاکہ توبہ کر لیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن جو بد نصیب اس موقع پر بھی توبہ نہ کریں تو وہ تو دنیا میں بھی عذاب میں رہیں گے اور آخرت میں بھی عذاب رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ چھوٹ مل جائے لیکن آخرت میں تو نہیں بچ سکیں گے۔ تو مومنین کو عذاب جو آتا ہے وہ اس واسطے آتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب تک آدمی نزا کی کیفیت نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے، ہر آدمی کا توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب اس کو موت کے فرشتے نظر آنے لگیں، اس سے پہلے پہلے گناہ کے ہر گناہ سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ ہاں بندوں کے جو حقوق ہیں وہ تو معاف نہیں ہوں گے جب تک بندوں سے معاف نہ کروائیں یا ان کے حقوق ادا نہ کریں، اسی واسطے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندوں کے حقوق، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو، مفلس تم کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، فقیر ہو۔ فرمایا کہ وہ تو خیر ہے ہی، لیکن اصل مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں آئے گا بہت نیکیاں لے کر، نمازیں، روزے، حج، زکات، عمرے، تلاوت، دعائیں بہت لے کر آئے گا، اور بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیوں کے انبار کے انبار ہیں، آج تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن جب وزن ہونے لگے گا اعمال کا تو ادھر سے کوئی آئے گا کہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میدان حساب میں ہر ایک کا حق دلوائیں گے، اس نے میرے اتنے روپے کھائے تھے دھوکہ دے کر، مجھے حق دلوایا جائے، حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ ماں کی کرنسی نیکیاں ہیں، ماں ڈالر نہیں چلیں گے، روپے کے نوٹ نہیں چلیں گے، درہم و دینار نہیں چلیں گے، وہاں تو نیکیاں ہیں، نیکیوں ہی سے بیڑا پار ہوگا، تو نیکیاں دے دی جائیں گی کہ لو اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھ سے رشوت لی تھی، حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ تیسرا آئے گا کہ اس نے میرے گھر میں چوری کی تھی، حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا کہ اس نے میرے یہاں ڈاکہ ڈالا تھا، اس کو موقع ہوگا کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا کہ اس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، حکم ہوگا کہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، کسی نے کوئی آئے گا کہ کسی نے مجھے تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، کوئی آئے گا کہ میری اس نے دل آزاری بے وجہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا تھا، ان سب کو نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں وہ نمازیں، روزے، حج، زکات، عمرے، تسبیحات اور تلاوتیں وہ سب تقسیم ہو جائیں گی اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ لیکن ابھی حقدار آنے بند نہیں ہوں گے، حقدار آتے رہیں گے اور فریاد کرتے رہیں گے کہ اس نے میرا فلاں نقصان کیا تھا، فلاں نقصان کیا تھا۔ اب حکم ہوگا کہ ان کے گناہ ان کے حصے میں ڈال دو، تو اس کے گناہ اس کے حصے میں آ جائیں گے، اللہ پناہ میں رکھ۔ لایا تھا نیکیوں کے انبار باقی رہ جائیں گے، گناہوں کے انبار، حکم ہوگا کہ دھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ معاملہ بہت توجہ طلب ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ماشاءاللہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن بندوں کو ان کی دل آزاری کرنا، بندوں کے حقوق کو مارنا، یہ اتنا خوفناک ہے کہ یہ آپ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو توبہ سے معاف کر دیتے، کسی نے آپ کسی نے بد نظری کی، بد نگاہی کی، نامحرم کو دیکھا، یا خدا نخواستہ شراب پی لی، یا خدا نخواستہ بدکاری کر لی، توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا، توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو گالی دے دی تھی ناحق، وہ نہیں معاف ہوگی توبہ سے، جب تک بندے سے خود معافی نہ کرائے گا. اس بات سے خطرناک ہے. اچھا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کبھی کسی پر زیادتی کی ہو دنیا میں، تو آخرت میں جانے سے پہلے پہلے معاف کروا لے اس سے، یا تو حق دے کر اس سے معاف کروا لے، یا کہہ دے کہ میرے پاس حق ادا کرنے کے لیے نہیں مگر تم معاف کر دو. یہاں تو وہ معاف کر دے، قبل ان یکون لا یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ وہ مقام وہ موقع آئے جہاں درہم و دینار بھی نہیں ہوں گے، اور پھر وہاں تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا. ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اپنے استاد سے ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ جو پیش آئے گا آخرت میں، میدان حساب میں ہوں گے، ایک شخص آئے گا اپنی نیکیاں لے کر، اور گناہ بھی ہوں گے اس کے ساتھ. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. وہاں تو میزان عدل قائم ہوگی، وزنوا بالقسط المستقیم، قرآن کریم میں فرمایا ونضع الموازین القسط، انصاف والی ترازو میں ہم وہاں قائم کریں گے، اعمال کا وزن ہوگا. تو جب وزن ہونے لگے گا تو کہا جائے گا اس سے کہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے نیکیوں کا وزن ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی لے آؤ گے، کوئی ایک نیک عمل لے آ جاؤ، پلڑا جھک جائے گا تمہارا نیکیوں کا، تمہاری نجات ہو جائے گی، ورنہ نجات نہیں ہے. یہ بڑا مطمئن ہوگا کہ معاملہ تو ایک نیکی کا ہے، کسی بھی حافظ و قرآن سے کہہ دوں گا جو ایک ایک گھر پر دس دس نیکیاں کماتا تھا کہ ایک نیکی مجھے دے دو، بھائی سے مانگ لوں گا، ماں باپ سے مانگ لوں گا، کسی دوست کے پاس جائے گا، وہ کہے گا جناب علی یہاں سخاوت نہیں چلتی، یہاں تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اگر میرے پاس ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو میں کیا کروں گا، انکار کر دے گا دوست. دوسرے دوست کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کر دے گا، اب تو پاؤں تلے کی زمین نکلنے لگی، یہاں تک کہ باپ کے پاس آئے گا، باپ کہے گا بیٹا دنیا میں تمہارے لیے میں جو کچھ کر سکتا تھا کر چکا، یہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی. ماں کے پاس جائے گا، ماں کی برابر تو شفقت مہربان کرنے مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں، ماں بھی کہے گی کہ بیٹا دنیا میں تیری خاطر میں بھوک میں خود بھوکی رہ کر تجھے کھلایا، خود پیاسی رہ کر تجھے پلایا، خود جاگ کر تجھے سلایا، سب کچھ کیا، لیکن یہاں میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، اگر ایک نیکی کی کمی میرے پاس رہ گئی تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. حیران پریشان ہوگا. ایک آدمی بیٹھا ہوگا وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ بھاگا دوڑا پھر رہا ہے، کبھی اس سے ملتا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے، کبھی اس سے، وہ اس کو بلائے گا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تمہاری، اپنا ماجرا سنائے گا، کہا کہ عجیب بات ہے تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اور بہت ساری نیکیاں ہیں، تمہیں وہ ساری نیکیاں نہ بچا سکیں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے، میرے پاس نیکی ہی صرف ایک ہے، تو میری مجھے یہ نیکی کیا بچائے گی؟ چلو یہ تم ہی لے لو، تمہارے کام آ جائے گی۔ یہ خوشی خوشی لے کر جائے گا اور وہ نیکی اپنے پلڑے میں ڈالے گا، پلڑا جھک جائے گا اور اعلان ہوگا کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، اس آدمی سے پوچھے گا یہ نیکی تم کہاں سے لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا، سب سن رہا تھا، لیکن فرشتوں پر جتانے کے لیے اور دوسرے انسانوں پر جتانے کے لیے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم یہ نیکی کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے ایک بندے نے دی ہے۔ کہا کہ وہ سخی کون ہے جو آج کے دن سخاوت کر رہا ہے؟ ماں باپ نے سخاوت نہیں کی، آج اس نے سخاوت تیرے ساتھ کر دی، ذرا بلاؤ تو صحیح اس کو، حاضر کیا جائے گا، اسے سوال ہوگا کہ تم نے آج ایسی سخاوت کیسے کر دی؟ وہ وہی بات کہے گا کہ یا رب میں نے دیکھا کہ جب اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں اور کمی ایک نیکی کی ہے، اتنی ساری نیکیاں اس کو نہ بچا سکی، میری ایک نیکی مجھے کیا بچائے گی؟ اس بات پہ میں نے اس کو دے دی تاکہ اس کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میرے بندے پر رحم کیا، میں بھی تیرے اوپر رحم کرتا ہوں، تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بہانہ بھی ڈھونڈتا ہے رحمتوں کا اور بخششوں کا، لیکن پکڑتا بھی ہے۔ کس کو پکڑتا ہے؟ ہٹائی کرنے والوں کو پکڑتا، ان کو نہیں چھوڑتا، جو توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، استغفار نہیں کرتے، ان کو پکڑا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ زمین میں اترو، دنیا میں جاؤ اور تمہاری اولاد ہوگی اور وہیں اس کی نسلیں پھیلیں گی، تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں اور میری اولاد دنیا میں اب جائیں رہیں گے، تو شیطان نے تو آپ سے اجازت لے کر وہ دنیا میں پہنچ گیا ہے اور اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ میری اولاد کو بہکائے گا، اور وہ اس کو اتنی طاقتیں آپ نے دے رکھی ہیں کہ وہ حملہ آور ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی آ کر وہ حملہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے اور نظر نہیں آتا، ایسا خطرناک دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، میری اولاد کیسے بچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں ایک ہتھیار دیتے ہیں، اپنی اولاد کو وہ دے دو، اس ایک ہتھیار سے شیطان کا ہر حملہ بیکار ہو جائے گا۔ اور وہ کیا؟ استغفار۔ استغفار کیا کریں؟ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں، چھوٹا گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، فوراً استغفار کریں۔ زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا ناجائز، یا کسی کی غیبت ہو گئی، غیبت ہو گئی تو اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی، لیکن کوئی اور ناجائز کلمہ نکل گیا، فوراً توبہ کرنی، اللہ معاف کر دی، استغفر اللہ۔ بد نگاہی ہو گئی، نامحرم کو بری نیت سے دیکھ لیا، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اس کی عادت ڈالیں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں۔ جو لوگ گناہوں پر اصرار کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اصرار کرنے کا مطلب ہی کہ گناہ کرتے جائیں، استغفار نہ کریں۔ اگر استغفار، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، گناہوں پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، شیطان کے ہر حملے کا اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا جملہ اگر نہیں کہہ سکتا تو استغفر اللہ، اور اگر یاد نہیں رہتا کچھ عربی کا جملہ نہیں یاد رہتا، اردو میں کہہ دے یا اللہ معاف کر دیجیے۔ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے، دنیا کی دین کی، اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ باوضو ہو گئے تو مانگیں گے، مسجد میں جائیں گے تو مانگیں گے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے تو مانگیں گے، نہیں۔ بڑی کام کی بات یاد رکھیے، جو میرے مرشد کا بتایا ہوا نسخہ ہے، تیر بہدف ہے، عجیب و غریب ہے، انتہائی آسان ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا انتظار نہ کیا کرو، بلکہ یاد رکھیے وہ بات جو میں کہنے والا ہوں، بلکہ اپنے اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا کر۔ وہ چپکے چپکے باتیں ہماری کیا ہوں گی؟ یہی ہوں گی، اللہ میرا یہ کام بھی کرا دی، یا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دی، یا اللہ وہ جو خطرہ ہو رہا ہے اس خطرے سے بچا لی۔ تو یہ تو باتیں ہوں گی، اور کیا ہوں گی؟ اور جو شخص یہ کام کرتا رہے، باتیں کرتا رہے نا اپنے رب سے، وہ بخشا جاتا ہے، اس کی پھر اس کی زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر وقت آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پشت پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تسلی رہتی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہوں، اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے باتیں کرتے رہو۔ یہ تو استغفار ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ بعض لوگ توبہ اس کو سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں اللہ میری توبہ، اس سے توبہ نہیں ہو، اس سے توبہ نہیں ہو۔ صرف توبہ کا لفظ زبان سے کہہ دینے سے توبہ نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، شراب پی لی خدا نہ خواستہ، کوئی بدکاری کر لی، کبیرہ گناہ کر لیا خدا نہ خواستہ، شرمندہ ہو جائے، گناہ ہو گیا، اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دو باتیں، فوراً چھوڑ دے اس گناہ کو۔ تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی، شرمندہ ہو کر اس کام کو چھوڑ دے گا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے گا، توبہ ہو گئی، اور توبہ اب ایسی ہو گئی کہ قبول بھی ہو گئی۔ دوسری دعاؤں کے بارے میں تو یہ وعدہ نہیں کہ ہر دعا قبول ہوگی، لیکن توبہ کے بارے میں قرآن کا وعدہ ہے کہ جو شخص توبہ کرے گا قبول ہوگی، اس میں خطرہ نہیں کہ قبول نہیں ہوگی۔ تین شرطیں پوری کر لیجئے، شرمندہ ہو جائیے، اس کام کو چھوڑ دیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیجئے، توبہ ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا۔ حتیٰ کہ کفر اور شرک کی برابر تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، 70 سال کا کفر اور شرک بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ سے، ایک منٹ میں معاف ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ ہونا بہت بڑی بات ہے، کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہوتی ہے اللہ کے ولی، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں تم اگر چاہو تو ابھی اللہ والے بن سکتے ہو، ابھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ وہ یہ کہ پکا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس گناہوں کو چھوڑ بھی دو، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لو، گناہ معاف ہو گئے۔ جب گناہوں سے پاک ہو گئے تو اللہ کے ولی ہو گئے۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کا نافرمان نافرما بردار ہو۔ ہاں، بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے، اور آج کل ہمارے ملک میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ تو بیچارے ہوئے ہیں جو نماز روزے سے بھی الگ ہیں، مسجدوں ہی سے باہر ہیں۔ لیکن جو لوگ، بہت سے لوگ الحمدللہ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان کا طرز عمل خطرناک ہے۔ ہمارے مختلف طبقات زندگی میں طرح طرح کی حرام خوریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹروں کا طبقہ کتنا اچھا طبقہ ہوتا ہے، خدمت خلق کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت بنتا ہے۔ چنانچہ جو نیکوکار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت بن کر مریض کا علاج کرتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، ان کے لیے جنت کا راستہ یہی ہے کہ وہ مریض کا علاج کریں۔ لیکن ایسے بھی ہیں کہ جو انسان داؤ لگائے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی مریض آئے تو اس کو لوٹیں، اور طرح طرح کی دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب ملے ابو ظبی میں، پاکستانی، تو وہاں ملازمت کرتے ہیں ابو ظبی میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے میں پہلے سعودی عرب میں تھا، وہاں کافی عرصے ملازمت کی اور کافی پیسے میں نے کما لیے تھے، پاکستان میں کراچی میں آ کر میں نے ایکس رے کی مشین لگائی اور ایک بڑا ایک اس کا مرکز قائم کیا۔ اب وہاں یہوبا کے ڈاکٹر میرے پاس آنے لگے آس پاس کو کہ بھائی مریضوں کو آپ ہمارے پاس بھیجا کریں ایکس رے کے لیے اور ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر بھیجا کریں آپ ہمیں کمیشن دیں گے دیں۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ ایسے مریض بھی آپ بھیج دیا کریں جن کا ایکس رے کرنا نہیں ہے، ان سے کہیں کہ ایکس رے کرا لو، نسخے پر نشان لگا دیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ایکس رے لینا تو نہیں ان کا، لیکن ان پر ظاہر یہ کرنا ہے کہ ہم نے تمہارا ایکس رے لیا ہے، مشین کے سامنے کھڑا کریں گے یا بٹھائیں گے اور ایکس رے نہیں لیں گے، اس میں جو فیس ہمیں ملے گی آدھی تمہاری ہوگی آدھی ہماری ہوگی۔ کہتے میں نے اس سے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں کروں گا یہ کام، دھوکہ بازی مریض کے ساتھ۔ تو کیا ہوا کہ آس پاس کے ڈاکٹروں نے مریض میرے پاس بھیجنے چھوڑ دیے، اب میں بیٹھا ہوں کوئی آتا نہیں مریض، تو میں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا اور اب ابو ظبی میں آ کر ملازمت کر رہا ہوں۔ یہ مصیبت آ رہی ہے ہمارے ملک میں، اللہ کے فضل سے دیندار رحم کرنے والے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، لیکن ایسے حرام خور ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو درندے بنے ہوئے ہیں انسانیت کے لیے۔ تو ہمارے یہاں اس قسم کی دھوکہ بازیاں بے شمار چل رہی ہیں۔ سرکاری دفاتر میں جائیے، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں جائیے تو وہاں بھی یہی دھندے ہیں، اور اب تو عدلیہ کا اور حکومت کا ٹکراؤ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ تباہی کر جانے والے راستے ہیں، تباہی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور ہم مجموعی طور پر، میں پھر پچھلے جمعہ سے کہہ رہا تھا، میرے دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مجموعی طور پر گناہگار قوم بن گئے ہیں، بدنام پوری دنیا میں ہو گئے۔ پاکستانی کا نام ہے بدماش، چور، ڈاکو، دھوکہ باز۔ پاکستانی کوئی سمجھتے، آپ جائیے پوری دنیا میں، دوسرے ملکوں میں جائیے جن سے ہماری کوئی دشمنی بھی نہیں، لڑائی بھی نہیں، ان ملکوں میں جائیے، امیگریشن سے جب گزریں گے تو باقیوں کو سب کو چلتا کر دیں گے، پاکستان کا پاسپورٹ دیکھ، اچھا اچھا ذرا آپ ٹھہر جائیں، ذرا آپ ٹھہر جائیں، سب کو رخصت کر دیں گے، پھر اب پوچھ گچھی ہوگی، ہاں بس آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا ہیں، اور پھر پاسپورٹ کو چیک کرے گا کہ جعلی ہے یا اصلی ہے، ویزا کو چیک کرے گا کہ جعلی ہے یا اصلی ہے، پھر پوچھے گا کہ کتنے ڈالر تمہارے پاس ہیں، تم مانگنے کے لیے آئے ہو، چوری کرنے کے لیے تو نہیں آئے، تمہارے پاس خرچے کے پیسے ہیں بھی یہ نہیں، یہ دیکھے گا ناپے گا، کہاں رہو گے جا کر، کس کے پاس رہو گے اس کا پتہ دو تاکہ تمہاری خبر لی جا سکے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ خلاصہ یہ کہ وہیں ایئرپورٹ پر بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں چور سمجھتے ہیں، ڈاکو سمجھتے ہیں، جھوٹا بدماش سمجھتے ہیں، مجرم سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری عزت ہے، کبھی مسلمانوں کی یہ عزت تھی کہ جب مسلمان کا نام سنا جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، گندگی نہیں پھیلا سکتا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور آج پاکستانی کا مطلب ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خرابیاں دنیا میں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ دل دکھتا ہے یہ کہتے ہوئے، میں کہہ تو رہا ہوں مگر میرا دل جانتا ہے، میرا دل کتنا کڑ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ پاکستانیوں کے بارے میں یہی تصور باہر بنا ہوا ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعے ہیں، دیکھیں آئندہ کبھی موقع ہوگا تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے حاصل آج کی بات کا یہ ہے کہ جب بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار تو فوراً نہیں کرنا، اور توبہ اگر کوئی گناہ ہو گیا اللہ کے حقوق کے خلاف تو اس کے بھی فوراً توبہ کر لیں۔ بندے کے حق اگر مارا ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش میں لگ جائے، اللہ سے معافی بھی مانگے، انشاءاللہ تعالی عذاب ٹل جائے گا اگر ہم نے ان تمام، مگر یہ پیغام پوری قوم میں پھیلایا جائے۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، جہاں تک یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، توبہ اور استغفار کریں، اس عذاب کے ٹلانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، جتنے جتن کر لو یہ عذاب نہیں ٹلے گا جب تک ہم توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔